ختم ہو جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم نے ایک دفعہ کر دیا نا, اس کا مطلب ہے تم شاید دوبارہ بھی کرو گے, اس لیے اب بس طلاق ہوگی. صحیح. اچھا اب اس میں ان تمام کیسز کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا کمپرومائز کہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا بہت ہونا چاہیے. لائف اتنی چیپ نہیں ہے اور اتنی انکسپینسو نہیں ہے کہ ہم بار بار اپنی زندگی میں اس ٹائپ کی چینجنگز لاتے رہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ڈس آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے ہماری لائف کے اندر. تو جیسے اس ٹائپ کے مسائل کے اندر ہمارے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم معاف کریں یا نہیں کریں, میں کہہ رہا ہوں پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں لیکن تھوڑی سی کمپرومائزنگ نیچر بھی رکھیں اپنے اندر کہ ٹھیک ہے اگر میرے شوہر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو مجھے صحیح لگ رہی ہیں. تو اسی طریقے سے مرد عورت کے لیے تو پھر معاملہ چل سکتا ہے. کوئی آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے, کوئی بھی انسان ہم لوگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی معصوم نہیں ہو سکتا ہے, یہاں پہ سب میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی, کچھ کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں. ہاں کچھ ریڈ لائنز بھی ہوتی ہیں کہ اس ریڈ لائن کا بھی خیال کرنا ہوگا, بھائی مرد کو بتانا ہوگا کہ بھائی آپ نے ایک آدھ دفعہ تو غلطی میں کر لیا, ایسا نہ ہو کہ آپ کی عادت بن جائے, اس کو بھی آپ نے مقابلہ کرنا ہے. تو دونوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور تھوڑا بہت معاف کرنا ہوگا, یقیناً معاف کرنا ہوگا ورنہ زندگی نہیں گزرتی صحیح. ہاں اس کے بعد لکھا ہے سم ٹپس فار اے سکسیسفل میرج, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. صحیح ہے, کچھ کی کہانی تو گزر چکی ہے بہرحال, لیکن یہ کہ بہرحال جس کا ابھی معاملہ باقی ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو میں دو تین پوائنٹس عرض کرتا ہوں اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر فائدہ مند ہوں گے جن جو ابھی اس بندھن میں نہیں آئے ہیں, ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے. جو ایسے مظلوم کم ہوں گے وہاں پہ, لیکن یہ کہ بہرحال فائدہ زیادہ ان کو ہوگا, لیکن جو آ چکے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. دو تین باتیں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علی آل محمد. سب سے پہلا کام چاہے پرانے ہیں چاہے نئے ہیں چاہے نہیں ہوئے, ایکسپیکٹیشنز کم کرو. پہلا کام ایکسپیکٹیشنز کم کرو. جتنی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں اتنی پرابلم زیادہ. اچھا میں نے بہت چن کے ورڈ نکالا ایکسپیکٹیشنز, میں نے اٹیچمنٹ کم کرنے کی بات نہیں کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کہو تم اپنی زندگی گزارو میں اپنے مزے کروں گا, یہ نہیں کہا ہے. میں نے کہا ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں. ایک محبت ہونی چاہیے, ایک اٹیچمنٹ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش ہونی چاہیے, لیکن اس میں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھا لینا یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر کسی کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں وہ بار بار ہرٹ ہوتا ہے, بار بار ہرٹ ہوتا ہے, کبھی اپنے اندر بچا کے رکھتا ہے پھر وہ اندر پھٹتا رہتا ہے, ایک دفعہ بسٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایکسپیکٹیشنز ہی کم کر لیں تو وہ جو ایک دوسرے کے سامنے کولیژن کا کورس ہوگا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز ایسی فیل کی ہے جو مجھے پسند نہیں آ رہی ہے, صحیح ہے, اپنے آپ سے ایک سمپل کوشچن پوچھوں کہ آیا یہ چیز جو مجھے پسند نہیں آ رہی اس کی ورتھ اتنی ہے کہ اپنی زندگی اس پہ خراب کروں. ڈیورس کی بات نہیں کر رہا ہوں, غصے کی بات کر رہا ہوں, کڑنے کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ہم مرد اور عورت دونوں گروپس کے اندر کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں, دونوں میں ایک کلاس آ سکتی ہے مرد میں بھی عورت میں. ایک پارٹی ہوتی ہے بہت زیادہ آرگنائزڈ, ایک پارٹی ہوتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں کیا ہے. ایک پارٹی بہت زیادہ خیال کرنے والی آرگنائزڈ, اور ایک پارٹی جو ہے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. مثال کے طور پر اب دیکھیے یہ جو ٹیشو, یہ جو پیپر یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر میرے ایک بہت اچھے بچے نے براؤنی بنا کے میرے لیے لا کے رکھی ہوئی ہے, صحیح ہے, اور میں اس کو بعد میں کھاؤں گا. اور اچھا اب یہ جو رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اینگولر رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا ہوا ہے, صحیح ہے, یہ ممکن ہے میرے ہی ہاتھ لگ گیا ہو. اچھا اگر میں اس کو رکھتا تو میں اس کو یوں رکھتا, صحیح ہے, کیا میں ایکسپیکٹ کروں کہ میری وائف بھی اس اینگل کو مینٹین کرے؟ تو پھر آپ کا حشر ہمیں پتا ہے. تو دیکھیے اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو میں ایسے ہی کروں گا, آپ کو یاد لگے گا. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جتنا اینگل میں پکڑ رہا ہوں سامنے والا بھی اتنا ہی پکڑے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. تو اب آپ یہ کہیں نہیں میں تو اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گا جو میری طرح اتنا سینسیٹیو ہو اور اتنا بالکل مائنر ڈیٹیلز کو چیک کرے. بندے خدا اس کام کی ورتھ اتنی ہے کہ اس کے لیے زندگی برباد کرو؟ यार ये टेढ़ा हो या सीधा हो, ठीक है तुम्हें सीधा पसंद है, लेकिन इसके टेढ़े होने से तुम गुस्से में आ जाते हो, तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, इसकी वर्थ इतनी नहीं है यार, टेढ़ा होने दो इसको। तुम ऐसा करो, अपने लिए कबर्ड बना लो, उसमें सारी चीजें सीधी रख लिया करो, सीधा खत्म हो गया मामला। मसलन एक की वाइफ है, वो थोड़ी सी मिसाल के तौर पर अपना स्टाइल है उसका काम करने का, उसका किचन फैला हुआ होता है। अब एक मर्द आता कहता है ये क्या ड्रामा हो रहा है सारा, किचन फैला हुआ है। तो उस बीवी को बहुत सादा एक काम करना चाहिए, उससे क्या है कि देखो ये किचन मेरा है, आइंदा से पाँव नहीं रखना यहाँ पर, तुम जाओ अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करो, मैं अपनी चीजों को खुद देखूंगी। वर्थ नहीं है इसकी, इसके ऊपर तुम जिंदगी बर्बाद करो यार अपनी। अच्छा कोई कह नहीं मैं डिवोर्स की बात नहीं, अरे डिवोर्स की बात नहीं, ये जो तुम खुड़ रहे हो ना ये जिंदगी बर्बाद हो रही है। खुड़ो नहीं, अगर एक चीज देखी है नहीं पसंद आ रही उसको छोड़ दो, अपने आप से कहो भाई इसकी वर्थ नहीं है, इसके लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। अच्छा इसका नुस्खा क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज देखी मुझे पसंद नहीं आई और मुझे पता है कि इसकी वर्थ इतनी नहीं है कि मैं इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, तो मैं क्या करूं? थोड़ा सा हंस लो, यकीन माने ये मैं आपको बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूं। आपने एक ऐसी चीज देखी जो आपको अपने पार्टनर में पसंद नहीं आती है और आपको पता है इसकी वर्थ इतनी नहीं है कि मैं इससे बात करूं, लड़ूं, उसको भी कोड़ूं, अपने आप को भी कोड़ाऊं, थोड़ा सा हंस लो और कहो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? मेरा पार्टनर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज छोटी सी है, ठीक है नहीं हुआ है वैसा जो मैं चाहता था। जिंदगी में हर चीजें वैसी होती हैं जो हम चाहते हैं क्या? मैं खुद वैसा ही हूं जैसे मैं चाहता हूं। मैंने अपने बारे में भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, अपने पार्टनर के बारे में दो कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। मेरे अंदर सारी चीजें वही हैं जो मैं पसंद करता हूं। मैं तो ऐसी शक्ल नहीं चाहता था, ऐसी निकल आई, अब मैं क्या करूं? तो भाई जिस तरह अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, तो भाई मेरे पार्टनर में भी कुछ चीजें हैं जो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, तो उनको एक्सेप्ट करो, रियलिटी ऑफ लाइफ है, और उसके अंदर कुछ चीजें अच्छी चीजें भी हैं, उनको एक्सेप्ट कर लो। तो ऐजान मोहतरम दो तीन लेवल पे पॉइंट हो गए। नंबर वन, एक्सपेक्टेशंस का कम होना। नंबर टू, चीजों की वर्थ का आइडेंटिफाई होना, इसकी वर्थ इतनी नहीं है। नंबर थ्री, और चीजों के ऊपर थोड़ा सा मुस्कुरा लेना, अपनी जिंदगी को रिलैक्स रखो। और आपको मैं ये मशवरा कभी नहीं दूंगा कि थोड़ा सब्र कर लो, अंदर अंदर कुड़ते रहो, नहीं ये मशवरा नहीं दूंगा। क्यों? ये अंदर कुड़ना फटेगा, कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा लंबी मुद्दत तक। कोई भी इंसान अपने तबीयत के खिलाफ बहुत लंबी मुद्दत तक नहीं जा सकता, तो उसका रास्ता ये होता है तबीयत को थोड़ा सा चेंज करो, तबीयत को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उससे जिंदगी आसान हो जाती है। सेंसिटिव होना रिश्तों को खराब करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी जिंदगी को खुला रखें, ओपन रखें, और जो चीजें आपको फेवर में नहीं लग रही हैं उसको थोड़ा सा सबरदाश्त करना सीखें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, हाउ डू यू सी कतर डेवलपिंग सिचुएशन टुवर्ड्स द री अपीयरेंस ऑफ इमाम ज़माना, इट्स टू अर्ली। और कोई भी हालत ऐसी नहीं हो सकती जिसके अंदर मैं कहूं कि हाँ ये वो हो गया, नहीं, बहुत सारी चीजें एक जैसी तो हो सकती हैं, सिमिलैरिटीज आ सकती हैं, तकरीबन वही लग रहा है मिसाल के तौर पर कोई एक है, लेकिन कभी भी हम इस तरह से यकीन से नहीं कह पाएंगे कि ये वही है, नहीं हम ये नहीं कह सकते, ये बहुत खतरनाक है। और ऐसा कहना बहुत सारी गलतियों का पहले भी सबब बन चुका है, लोग एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं अपनी, और फिर मिसाल के तौर पर जब वो नहीं होता तो फिर डर जाते हैं और इस तरह की बातें। तो मेरा अपने ख्याल है कि इससे ये कहना कि भाई ये इसका ताल्लुक इमाम की रीअपीयरेंस वगैरह से है, नहीं, ये सब सही नहीं होगा। हाँ ये है कि हम जाहिर इमाम के चाहने वाले हैं, हम इमाम के मानने वाले हैं, हमारी ख्वाहिश नहीं होगी कि हालात ये ना हो, कुछ और हो, तो नहीं, हम हमारी ख्वाहिश ये होगी कैसे भी हो आज इमाम तशरीफ लाएं और यही वो माह रमजान हो जिसमें हमें खबर मिले। लेकिन हमसे कोई ये कहे कि कतर के हालात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इमाम आने वाले, नहीं मैं कहूँगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं, अलबत्ता जाहिर है हमारी ख्वाहिश होगी कि जो अरब मुल्क एक दूसरे के साथ बिला वजह में लड़ रहे हैं और ये सब मादा परस्ती पे लड़ रहे हैं, ये इनमें से कोई हक और बातिल की जंग नहीं है। बोलो कतर हक पर है और वो सऊदीया बातिल पर है, नहीं, कोई हक बातिल की जंग नहीं। खुद कतर ने क्या क्या ड्रामे नहीं किए हैं, क्या इन्होंने कितना फंड किया है, इन्होंने भी किया है, सऊदीज ने भी किया, कुवैत ने भी किया है, एमिरेट ने भी किया, सब ने किया इन लोगों ने। इन्हीं के पले में लोग हैं सारे जो फंडामेंटलिस्ट पाकिस्तान के अंदर और सीरिया के अंदर, इराक के अंदर काम कर रहे हैं, कोई नई बात है। سعودیہ اس کو بول رہا ہے تو نے فنڈ کیا تو نے خود فنڈ نہیں کیا. 9/11 کے سارے تو تمہارے ملک سے آئے ہوئے تھے اور تمہاری فنڈ کیے ہوئے تھے سارے. پاکستان کے اندر جو ٹیررزم فنڈ ہوا ہوا ضیاء الحق کے زمانے سے آج تک فنڈ ہوا ہے, کس نے فنڈ کیا؟ تو سعودی اپنے آپ کو جناب بولی وہ پیورٹی کے باتھ روم میں جا کر نکل کے آنا چاہ رہا ہے کہ میں فنڈ نہیں کر رہا ہوں, وہ فنڈ کر رہا ہے. نہیں تو تم سب لوگ ایک ہی باتھ روم کے اندر کھڑے ہوئے ہو اور سب کے سب فنڈ کرنے والے ہو. اگر کوئی یہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ تم سب فنڈ کر رہے ہو تو ہم لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں. ہم نے ان بدبختوں کی فنڈ کیے ہوئے ٹیررسٹ کو جھیلا ہے پاکستان کے اندر, عراق میں, لبنان میں, ایران کے اندر اور سیریا کے اندر. تو صرف دنیا کے اندر اس وقت اگر کوئی پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ان لوگوں نے فنڈ کیا اور یہ لوگ مجرم ہیں, وہ ہم لوگ ہیں جو ہم ان کو بلیم کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے فنڈڈ انسٹرومنٹس کو سب کو ہم نے جھیلا ہے پوری دنیا کے اندر. تو ان میں سے کوئی کلین نہیں ہے, ان میں سے کوئی حق باطل کی جنگ نہیں ہے, سب باطل کے اوپر چلنے والے ہیں. اللہ ان سب کو عقل دے اور انشاءاللہ ان سب کو راہ ہدایت پہ واپس لے کے آئے انشاءاللہ, یعنی اس عرب دنیا کو انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا جی, ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب پراپر حجاب فار اے وومن؟ ہاں اس میں یہ تھا کہ میرے ڈسکرپشن سے کچھ نہیں ہوگا, یہ وہ ہوگا جو مراجع تقلید کہتے ہیں. مراجع تقلید وہ اتھارٹی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی حجاب کو کیسا ہونا چاہیے, اہل بیت نے کیسا مانگا ہے, دین کیسا مانگتا ہے. تو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بتائی ہوئی حدود ہیں, لمٹس ہیں, وہ لمٹس وہ ہیں کہ جو حجاب کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ ظاہر ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اب وہ جو حجاب کی لمٹ انہوں نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ مثلا عورت کو کتنا کور ہونا چاہیے, اس کے چہرے میں سے کتنا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ سب ان کی بتائی ہوئی لمٹس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. البتہ میں ایک بات اور پوائنٹ کروں گا. دیکھیے جیسے ابھی ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جو ہمارے بچے دعا کے اینڈ میں پڑھتے ہیں, اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ, اور مثال کے طور پر اس میں ایک جگہ کے اوپر آتا ہے کہ ہماری خواتین کو کیا دیں, حیاء والعفہ, جو پردے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک دفعہ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے تو وہ تو فقہن بھی حرام ہے. ایک دفعہ پردے میں تو ہوتی ہے لیکن حیاء نہیں ہے, عفت نہیں ہے. اس معاملے میں میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں بر صغیر کی خواتین اہل بیت کی چاہنے والی شاید دنیا میں سب سے بہتر ہیں. حیا ہوتی ہے, عفت ہوتی ہے. آپ دوسرے ملکوں کے اندر چلے جائیں شاید پردہ ہو, شاید حیا کی کمی ہوتی ہے, عفت کی کمی ہوتی ہے. عورت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے پردے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہونی چاہیے, عفت ہونی چاہیے. حیا اور عفت, اچھا ایک اور مسئلہ ہے, آیا صرف عورت میں حیا ہونی چاہیے؟ نہیں, مرد میں بھی حیا ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کی روایت ہے ہمارے پاس, فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ, شیعہ سنی دونوں کے پاس یہ روایت موجود ہے. تو مرد میں بھی حیا ہونی چاہیے, اور یہ حیا صرف پردے اور مثلا یہ جنسی تعلقات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ حیا بہت ساری چیزوں میں افیکٹو ہوتی ہے. وہ یہ کہ مثال کے طور پر میں اور آپ بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور ہم اس بات کو سوچتے ہیں نہیں میں یہ کام کروں گا تو اچھا نہیں ہے, یہ بھی حیا کا حصہ ہے. یہ بے حیائی ہوگی کہ میں مثلا کسی کو دیکھ رہا ہوں وہ ضرورت مند ہے میں مدد نہیں کر رہا. تو حیا بہت جنرلائز کانسیپٹ ہے, اور عورت کے معاملے میں حیا جو خاص کر آتی ہے وہ اس کے پردے اور عفاف کے اندر آتی ہے, اپنے اندر اپنے آپ کو ذرا پروٹیکٹ کرنا اس کے اندر آتی ہے. مرد کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے, مرد کو بھی خیال رکھنا چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر ایک مرد ہے, فیملی کا ہیڈ ہے, البتہ یہاں تو پتہ نہیں کوئی ہیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن بہرحال قدیم زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. تو آج کل بیچارے مرد قدیم وقت کو یاد کر کر کے روتے ہیں کہ کیسا وقت تھا. تو اگر کوئی ہے تو اس کو تھوڑا حیا رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ سامنے والا میرے سامنے تھوڑا سا کمزور ہے, ذرا میں حیا دکھاؤں. حیا اس کو کہتے ہیں. مرد کے اندر بھی ایک حیا ہونا چاہیے, عورت کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور آج کل بہرحال مسائل کافی عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. Is it necessary to name 40 people's name in نماز وتر؟ آپ 400 کے نام بھی لے سکتے ہیں. 40 کے نام لینے میں کوئی موضوع نہیں ہے, یعنی کوئی ٹپیکل کوئی 40% کا نام لینا ہے, آپ 400 کا بھی لے سکتے ہیں, 500 کا بھی لے سکتے ہیں. حقیقت یہ کہ کم از کم کا بھی مسئلہ نہیں ہے, کم سے کم کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مومنین کے نام لینے ہیں تاکہ ہمیں, اچھا یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے, دعا दूसरों के नाम क्यों लेने? मुझे जो पॉइंट समझ में आता है, बहुत अच्छा मुझे पॉइंट जो मुझे समझ में आता है वो क्या, ताकि हमें देने की आदत पड़े। देखिए पॉइंट कहां पर है, जब आप तन्हाई में किसी को दुआ देंगे ना तो आपको देने की आदत पड़ेगी, आपके दिल में हमदर्दी आएगी, आपके दिल में हसद कम होगा। खुदा मसलन फर्ज करें, खुदा ने कहा नाऊज़ बिल्लाह एक आदमी है मैं उससे चिढ़ता हूं, मसलन बड़ा अच्छा आदमी है, मैं भी अच्छा आदमी हूं, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, ये मरना वो करता हूं, लेकिन एक आदमी ऐसा जैसे ही मैं उसको देखता हूं ना मेरे अंदर जैसे हीटर चलने लगता है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं सोचता हूं यार ये क्या मुसीबत है, ये आदमी भी अहले बैत का चाहने वाला है, रब्बना ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, खुदाया साहिबान ईमान के लिए मेरे दिल में बुक्स करार मत दे, तो ये क्यों मेरे दिल में इसके लिए नफरत आ रही है या गुस्सा आ रहा है? इसका आसान काम क्या है, इसको तन्हाई में दुआएं दूं, इसको तन्हाई में खड़े होकर अल्लाह से इसके लिए दुआएं करूं। जब मैं तन्हाई में उसको दुआएं दूंगा खुदा मेरे दिल को इसके लिए नर्म कर देगा। तो ये जो तन्हाई में खड़े होकर दूसरों के लिए दुआ मांगने का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली हमारा तरबियत का अमल है, ये अल्लाह ने हमारी तरबियत के लिए रखा है। हाँ उनकी अरवाह के लिए भी अच्छा है, मरहूमीन हो अगर जिंदा हो तो उनके अपने नफ्स के लिए अच्छा है, मेरे अपने नफ्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये तरबियत का अमल भी है। तो 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 40 का आदत कसरत को दिखाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आप नाम लेने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। व्हेन डिसाइडिंग ज़ियारा व्हाई डू वी पॉइंट द इंडेक्स फिंगर आउटवर्ड्स क़िबला, ये कोई जरूरी नहीं है, बाद लोग इसको देखकर बहुत छोड़ते भी हैं, बाद यानी हमारे यहाँ क्या होता है ग्रुप्स बन जाते हैं ना, बस एक ग्रुप वो बन जाता है जो उंगली को किबले की तरफ दिखाने पे बहुत चढ़ता है और उसका मजाक भी उड़ाएगा, ये भी करेगा वो करेगा, अच्छा एक और ग्रुप बनेगा जो कहेगा नहीं ये जो अगर उंगली तुमने इस तरह नहीं किया ना तो असल ज़ियारत ही नहीं हुई, मामला खत्म हो गया। ग्रुपिंग बनाने की क्या जरूरत है, ये जो इंडेक्स फिगर पॉइंट आउट करना है ये किस बात के लिए होता है, ये अटेंशन दिखाने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे कि मैं पॉइंट आउट किए बगैर सीने पे हाथ रखता हूं मैं ज्यादा रिस्पेक्टफुल फील करता हूं अपने आप को, ठीक है ये कर लो। मैं एक पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, आप जब भी ज्यारत पढ़ने खड़े हो ये पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया ज्यारत में, ज्यारत कुछ और है वो क्या है, जब भी आप ज्यारत पढ़ने खड़े हो ये सोचिए कि आप जिसकी ज्यारत कर रहे हैं वो सामने खड़े हैं। इंडेक्स फिगर की भी जरूरत, फिंगर की भी जरूरत नहीं है, ऐसा आप सोचें जिनकी आप ज्यारत कर रहे हैं ना वो सामने खड़े हैं, बस आप रसूल अल्लाह का नाम लेने वाले हैं अल्लाह के रसूल सामने खड़े हैं, अब आप बताएं आप कैसे खड़े होंगे। आपको इस आपको पॉइंट आउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट आउट तो उसको करते हैं जो दूर होता है, अगर हस्ती सामने ही खड़ी है अब क्या पॉइंट आउट करना। तो भाई आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करें ना, आप अपनी इमेजिनेशन को राइट वे में इस्तेमाल करें, आप सोचें इमाम सामने तशरीफ फरमाए, अच्छा आप खुद इंसाफ से बताइए क्या ये डिस्टेंस कोई उनके लिए मैटर करता है, क्या क्या मैटर करता है, ये जितने मटेरियल डिस्टेंसेज हैं या रुकावटें हैं ये तो उनके शागिर्दों के लिए भी मैटर नहीं करती, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, उनके शागिर्दों के लिए मैटर नहीं करती है। अब हम लोग दराज से हम लोग सेंटर से दूर है ना तो हमने कुछ नुकसान भी उठाए इसके, एक दफा मेरे साथ बड़ा अच्छी वाक्य, काफी रात हो गई है लेकिन वाक्य सुनाने के लिए तो रात ही अच्छी होती है ना, वो तो रात को ही तो वाक्य सुनाते, दिन में सब मशगूल होते हैं फिर, सही तो मैं जल्दी से सुनाता हूँ। ये जो मैंने कहा ना हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, उन्हों के कल्चर में कुछ चीजें रची बसी हैं, वो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। मैं मदरसे गया नया 84 में, अब जनाब मेरी वहां पहुंचा तो कुछ अरसे के बाद वहां पे एक और स्टूडेंट ने एडमिशन लिया जो अजान देता था, तो बड़ी अजीब अजान देता था, बड़े अजीब दर्दनाक अंदाज में, उसकी आवाज सुन के बड़ा इंसान को एहसास होता था कि ये पता नहीं कैसा आदमी है। तो कुछ अरसे के बाद मुझे उस मदरसे से जाना था, कुम आ रहा था मैं, पहले कुम से पहले कहीं और था मदरसे में, मुझे खुम आना था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ ये मुझे क्या करना चाहिए, तो कहने लगा कि तुम ऐसा करो कि सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कोई उस्ताद ढूंढो। मैंने कहा भाई मैं तो खुम में नहीं जानता कि उस्ताद कौन कौन से हैं, तुम मुझे बताओ कौन कौन से उस्ताद हैं। तो कहने लगा कि मैं तुमको एक लिस्ट दे सकता, कि मैंने कहा भाई इनमें से तो कोई मुझे क्यों आसान लिफ्ट कराएगा कि मैं उसके पास जाऊं, نہیں میں جاؤں گا کیسے اصلاً. کہنے لگا کہ یہ تمہیں تھوڑی کرنا ہے. اب جو اس نے بتانا شروع کیا نا تو میں تو بولڈ ہو گیا جیسے کہتے ہیں. کہنے لگا کہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں تم اس کو کس کی کیوں پرواہ کرو, تمہیں تھوڑی کرنا ہے کہ یہ وہ پڑے وہ تمہیں ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, تمہارا کام نہیں ہے. میں کہا بھائی میرا کام نہیں ہے تو یہ ہوگا کیا؟ کہنے لگا تم نے قم جانا ہے, بی بی کے روزے پہ جانا ہے, وہاں پر جا کے ان سے کہنا ہے کہ میرے لیے استاد اپوائنٹ کریں. بھائی کہ بھائی یار از اٹ ریلی ورتھ اٹ؟ میں نے کہا بھائی واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کہنے کہا ہاں بھائی ایسی ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو فرض کرو مجھے پتا چل گیا میرا استاد کون ہے, اب میں اسے جا کے کیا کہوں؟ میں روزے پہ گیا تھا, میں نے خواب میں دیکھا. کہنے کہا نہیں اگر انہوں نے تم کو بتایا تو اس کو بھی تو بتائیں گے پھر, یہ تمہارا کام نہیں ہے, تم جاؤ ان سے کہو. ہم لوگ کتنا دور ہیں, ہم لوگ کتنا دور ہیں, ہمیں ان ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھیا دنیا کسی اور طرح چل رہی ہے, واقعی نہیں پتا. تو آپ زیارت کرتے وقت کیا کریں, آپ یہ سوچیں امام سامنے تشریف فرمائے, امام سامنے تشریف فرمائے, آپ امام سے بات کر رہے ہیں, امام سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی زیارت کہیں اور پہنچ جائے گی. ٹھیک, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. There are many kids that recite duas at this center. Can non-balig kids recite duas and azan? Yes, they can. کوئی problem نہیں ہے جب تک مثال کے طور پر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ وہ کوئی نجس لے کے آ گیا یا ایسا کوئی کام ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ بچوں کو ہونا چاہیے. بچوں انوالو ہوں گے تو پھر ذرا انکریج ہوں گے, وہ زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی ان کے اندر, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. وہ بالکل ایک زمانہ تھا, بہت قدیم زمانہ, جب دادا ابا جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو سارے بچوں کو کمرے سے باہر نکال دیا جاتا تھا. وہ کہتے بیٹا اس کمرے کے نزدیک مت آنا. تو بڑے بچے سوچنے لگتے تھے کہ شاید نماز پڑھتے وقت جن آتا ہے, تاکہ سب کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو بھائی ہمیں تھوڑی ایسے کرنا ہے, ہمیں تو بچوں کو کہنا ہے کہ بیٹا یہ آپ کی جگہ ہے, آپ کے امام یہاں پر آتے ہیں, آپ یہاں پر آئیں, آپ کے امام کی بلیسنگ آپ کو ملے گی. تو ہمیں تو انکریج کرنا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. ہاں کچھ چیزوں میں لمٹس رکھنی ہے. مثال کے طور پہ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں بچے جا کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں, اب اتنا بھی آگے نہیں بڑھانا ہے. تو کچھ چیزوں کا لمٹ بھی رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سینکٹیٹیز میں وہ جو سیکرڈنیس ہے وہی ساری زائل ہو جائے بچوں کے چکر میں. تو ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ بچے بھی انوالو ہوں اور جو سینکٹیٹی ہے وہ بھی محفوظ رہے, اور ان سب کا خیال رکھنا ہے. اچھا, ول وی سی جسٹس ان دس لائف اور اف یو ہیو ویٹ اف یو ہیو ٹو ویٹ انٹل ڈے آف ججمنٹ؟ Honestly, اس دنیا میں جسٹس ہو ہی نہیں سکتا. کیا اس دنیا میں جسٹس ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اس دنیا میں کوئی سید الشہدا کو جسٹس سے انعام دے سکتا ہے؟ امام کے چاہنے والے کتنے ہیں اس وقت؟ کروڑوں, کروڑوں. اگر نہیں کہوں کیا کیا عدد دوں, چونکہ سب مسلمانوں میں تو نہیں ہے, ہر طرف ہے امام کے چاہنے والے. یہ جو ٹینس آف ملینز امام کے چاہنے والے ہیں اور امام سے انسپریشن لے رہے ہیں, کیا کوئی دنیا میں امام کو ریوارڈ دے سکتا ہے کیا؟ پوسیبل نہیں ہے سن. امام تو میں نے بہت دور کی بات کر دی, بہت آگے کی بات کر دی. اصل حضرت حور کو کوئی انعام دے سکتا ہے اس وقت؟ کیا انعام دیں بھائی؟ اس دنیا میں جسٹس نہیں ہو سکتا ہے, اسی لیے تو خدا نے آخرت رکھی ہے. البتہ انہوں نے جو ججمنٹ لکھا ہے, ڈے آف ججمنٹ, ڈے آف ججمنٹ سے پہلے بھی جگہیں ہیں جہاں پہ انصاف ہونا ہے, برزخ. ہم لوگ ڈے آف ججمنٹ کا نام لیتے ہیں تو بیچ کا جو اسٹیج ہے اس کو بھلا دیتے ہیں, وچ از کالڈ برزخ. عربی میں پانچواں جو بلیف ہے عربی اور فارسی میں وہ قیامت نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے یہ. اردو میں پانچویں بلیف کو ہم کہتے ہیں قیامت. ہم کہتے ہیں توحید, عدل, امامت, نبوت, امامت, قیامت. قیامت پانچویں بلیف کا ایک پارٹ ہے. پانچواں بلیف کیا ہے؟ پانچواں بلیف ہے ہیئر آفٹر, اس کے بعد. عربی میں کہتے ہیں معاد, فارسی اور عربی میں کہتے ہیں معاد. معاد کا مطلب واپسی, واپسی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک واپسی شروع ہو جائے گی, یہ ففتھ بلیف ہے. اور اس واپسی کے اندر ایک دن ہے جس کا نام ہے قیامت, ایک اسٹیج ہے اس کا نام ہے قیامت. ورنہ یہ بلیف بہت بڑا ہے, یہ اسٹیج کا نام قیامت ہے تو ہم نے اس کے نام پر پورا بلیف کر دیا. تو ہم کنفیوز نہ ہوں کہ صرف ایک دن کی بات ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے پوری یہ بات. وہ ابھی جو میں نے جتنی بھی آج مجلس میں آرائز پیش کی یہ ہمارے پانچویں بلیف کے اوپر ہے. ہمارا پانچواں ایمان عقیدہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے بھی کچھ دنیا ہے اور وہ اصلی دنیا ہے, اور اس دنیا کے اندر ہم نے اگلی زندگی کے سٹیجز کو گزارنا. تو ڈے آف ججمنٹ سے پہلے بہت ساری جگہیں جہاں پہ خدا دنیا میں بھی عدل کرتا ہے. خدا چونکہ عدل محض ہے تو دنیا میں اس کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے عدل کرتا ہے. اس کے بعد کچھ عدل برزخ میں ظاہر ہوتا ہے, پھر کچھ عدل قیامت میں ظاہر ہوتا ہے, پھر صراط کے اوپر, پھر اس طرح جنت اور جہنم کے اندر. تو یہ خدا کا عدل جو ہے مختلف مقامات کے اوپر ظاہر ہوتا رہتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. اچھا ہم پیچھے سے کوشچن ایڈ کرنے کو ذرا روک لیں, چونکہ ہم نے 42 سے شروع کیا تھا, بی بی 40 آ رہے ہیں. تو یہ تو بھیا یہ تو دریا پیچھے سے بہے چلا جا رہا ہے, اس کو روکو بھائی کسی طرح سے, معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا تو ورنہ تو دیکھیے نا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, البتہ میرا بھی مسئلہ ہے لیکن آپ کا بھی مسئلہ ہے. میں ہاں اچھا صحیح صحیح ٹھیک ہے. ہاؤ کین وی ڈسپلن مائنڈ فرام انوانٹیڈ تھاٹس دیٹ آر ڈسٹریسنگ اور ڈسٹربنگ. آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے ایک مجلس کے اندر کسی آدمی کا تذکرہ کیا تھا جو زیارت کے اندر اس کو کچھ خیالات آ رہے تھے. تو ہم اپنے مائنڈ کو کیسے ڈسپلن کریں کہ وہ غلط خیالات نہ لانے دے. اچھا یہ سمجھ لیجیے یہ تقوی کی بہت دور کی بات ہے, اگر اس کو تقوی کے اندر رکھنا ہے کہ ایک تقوی کی ایک ایسی لیول کے اوپر ہم پہنچ جائیں جب ہمارے دماغ میں بھی کوئی غلط خیال نہ آئے. صحیح ہے, تو یہ ذرا دور کی بات ہو گئی. خیالات تو آتے رہتے ہیں, تو خیالات آتے رہیں تو کیا کریں, خیالات کو نگیٹ کرتے رہیں, اس کو پریکٹس میں نہیں آنے دیں, اس کے اگینسٹ کچھ اور تیار کر لیں. مثال کے طور پر میں سوچوں جیسے ہی میرے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے گا میں فلاں آئے کریمہ پڑھنا شروع کر دوں گا, میں کوئی عبادت کروں گا, تو شیطان کو میرے ساتھ جنگ کرتے وقت سوچنا پڑے گا کہ میں اس کے اوپر ایک حملہ کروں گا یہ دو حملے میرے اوپر کرے گا, تو اس پہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, سوچ سمجھ کے آئے. پھر تو آپ اپنے دماغ کے اندر یہ سوچ لیں, مثلا فرض کریں میں نے یہ سوچا کہ بھئی میں فلاں, ایسی میں مثال دے رہا ہوں چونکہ پہلے بھی دے چکا ہوں, کہ فلاں آدمی سے میرے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں, اس کے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے دماغ میں کچھ چیزیں کک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو میں کیا کروں. تو میں سوچوں جیسے ہی میں دیکھوں اس کو اور میرے دماغ میں کوئی غلط آئیڈیا آئے تو میں فلاں آئے کریمہ پڑھوں گا. اب کون سی آئے کریمہ لے لوں, وہ آئے کریمہ لوں جس کو پڑھ کے میرے دل پر اثر ہوتا ہو. بہت ساری آیات کریمہ ہیں جو خدا متعال نے نصرت کرنے کے لیے لکھی ہوئی ہیں, ان کو دیکھ لوں, کچھ ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب درخت کے نیچے بیٹھے تھے ان خواتین کو پانی پلانے کے بعد اور انتظار کر رہے تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی مدد آئے, تو انہوں نے فرمایا ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر, خدایا میں تیری طرف سے نازل ہونے والے بھلائی کا محتاج ہوں, اپنی بھلائی کو نازل کر دیں میری طرف. تو یہ بڑی اچھی آئے کریمہ, انسان ڈسٹریس میں ہو کہ ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر, اپنی طرف سے بھلائی میرے اوپر بھیج دے میں محتاج ہوں. یا مثلا امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء, تو یہ مختلف آیات کریمہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. How to engage young girls to participate in religious activities in a center with mixed sessions like Jafriya when young boys are doing all the recitations. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں بچیوں کے لیے اور ان بچیوں کو ہم انکریج کریں. تو یہ اس میں ڈپینڈ کرے گا کچھ ہماری انوویشنز کے اوپر بھی. ایک دفعہ پیٹرن ایک بنا ہوا ہوتا ہے, اس پیٹرن کے اندر ہمیں کچھ گنجائش نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹرن کو ایوالو کریں, اس کو ڈیولپ کریں, اور ڈیولپ کرنے کے بعد دیکھیں کہ بھئی اب اس میں ہم بچیوں کے لیے کیا ایکٹیویٹیز انوالو کر سکتے ہیں جس سے بچیاں بھی آئیں اور وہ بھی اپنے اندر ایک ایکٹیویٹی فیل کریں کہ بھئی ہم بھی کوئی کام کر رہے ہیں. تو اس میں انوویشن کی ضرورت ہے, اور وہ لوگ جو انوویٹیو آئیڈیاز رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا آگے آئیں, کچھ چیزوں کو ڈیولپ کریں, اور پھر آرگنائزر بھی ان کا ساتھ دیں, تو انشاءاللہ ایسے انوائرمنٹ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. How can you figure a person forgive a person who has wronged you but never asked for forgiveness and does not even recognize that he was wrong and continue treating you badly. हाँ, हम मिसाल के तौर पर सोचते हैं एक आदमी है जिसने गलत किया और बार बार गलत किए चले जा रहा है और वो रियलाइज भी नहीं कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो आप इसे कैसे माफ कर सकते हैं? कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कैपेसिटी में उसको माफ करना नहीं है तो फिर मैं एक और बात सोचूंगा, सोल्यूशन क्या है, कोई सोल्यूशन ढूंढो। कि मिसाल के तौर पर सब्र करना है, माफ करना है, बददुआ देनी है, इसको किसी और के जरिए से हल करवाना है, कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फ्रस्ट्रेशन और एंगर डेवलप कर रही होती हैं। फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर होता है वो हमसे बड़ी बड़ी गलतियां करवाता है। तो जैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढें। मिसाल के तौर पर एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि भाई उस आदमी से थोड़ा सा इंट्रैक्शन कम कर दिया जाए ताकि वो गलती जो हो रही हो वो थोड़ा कम हो जाए। अब मिसाल के तौर पर वो कहे कि भाई वो इंट्रैक्शन शौहर से कोई कम कैसे करे, तो अब क्या होगा भाई? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि फिर कोई डायलॉग होना चाहिए, कोई काउंसलिंग होनी चाहिए, कोई मशवरा होना चाहिए, कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। वरना मुझे एक बात पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा अरसे तक अपने आप को दबा नहीं पाते, फिर ये जब वापस आते हैं तो फिर हम बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। तो सोल्यूशन जरूर निकालें, फॉरगिव करना भी शायद एक सोल्यूशन हो लेकिन ये इतना इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। अपने नफ्स को फिर और तरह से तैयार करना पड़ेगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। व्हाट कैन वी डू टू क्योर रिमूव एरोगेंस फ्रॉम आवरसेल्फ? एरोगेंस खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सही है। हाँ, मैं बाद वक्त सोचता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई ये कहे कि तुम एरोगेंस खत्म कर दो और मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, तो मुझे एरोगेंस खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? मेरा आलम यह होगा कि मुझे दुनिया का जो आदमी नजर आएगा मैं उसके पांव पकड़ लूंगा, भाई यार $50,000 का मामला है भाई। सबसे पहले तो इसको फील करें कि एरोगेंस बुरी चीज है या अच्छी चीज है। सबसे पहले इसको फील करें। जब तक बुराई का यकीन नहीं हो इंसान बुराई से लड़ नहीं सकता। सबसे पहले तो इसको यकीन करें कि ये बुराई बुराई है, फिर उसके बाद एक और सवाल करें, मुझे यकीन है कि मेरे अंदर है। क्योंकि बाद वक्त हम लोग तकल्लुफन कहते रहते हैं मैं इलाज कर रहा हूं, लेकिन असल ये सोच रहे होते हैं मैं एरोगेंट हूं ही नहीं असल। तो अगर मैं सोच रहा हूं मैं हूं ही नहीं तो मैं अपना इलाज क्यों करूंगा? तो दो स्टेप पहले होंगे। वो पहली बात, पहले तो ये सोच दो मैं हूं या नहीं हूं, रियलाइज करूं कि थोड़ा बहुत है मसलन। दूसरा स्टेज आया, ये बुरी चीज है या अच्छी चीज है? अगर कंफर्म हो गया कि है और ये चीज बुरी है, अब इलाज शुरू होगा, अब इलाज शुरू होगा। देखिए खूबसूरत वाक्य ध्यान में आ गया। वो उन्होंने इलाज में ये बताया कि एक साहब किसी के पास गए, उनसे कहा कि भाई मुझे एरोगेंस है मेरे अंदर, मुझे इलाज बताएं। तो उसने कहा कि देखो बाहर चले जाओ, लोग अंदर आ रहे हैं, उसमें जो अंदर आ रहे हैं ना उसमें मजदूर भी है, क्लर्क भी है, जमादार भी है, किसान भी है, जो आए तुम उसके जूते उसके पांव से निकालना और ऑर्गेनाइज करके रख देना। दूसरों के सामने अपने आप को थोड़ा सा झुकाओ। तो उसने कहा ठीक है साहब। वो चला गया, वो जाके जूते जमा करने लगा, तो एक और आदमी था वो भी उठ के गया। तो वो जो बैठा था जिसने एडवाइस की थी उसने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहने लगा सरकार मेरे अंदर भी एरोगेंस है तो मैं भी जाऊंगा जूते सही करने के लिए। कहने लगा बेटा तुम्हारे अंदर एरोगेंस भी है और तुम रियाकार भी हो, तुम ये जूते सही करने इसलिए जा रहे हो ताकि तो लोग तुमको कहें कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम बैठो तो मैं तुम्हारा किसी और तरह से इलाज करूंगा। इंसान के साथ मुसीबत ये होती है कि एरोगेंट भी होता है और मक्कार भी होता है। एक तरफ से एरोगेंस दिखाता है रखता है और दूसरी तरफ से शो कैसे करता है कि मैं बहुत हम्बल आदमी हूं। ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये कॉम्प्लिकेशन है डिजीज का। तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आज की दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एरोगेंट आदमी ने एरोगेंस बहुत ज्यादा दिखाई तो वैसी सजा दे देगी उसे। आज के जमाने में सिर्फ एरोगेंस नहीं आती, एरोगेंस के साथ मक्कारी भी आती है। एरोगेंट भी होता है مکار بھی ہوتا ہے. تو بیماری ملٹیپلائی ہوئی بھی ہے یہاں پر. اس کمپلیکیٹڈ بیماری کا علاج کیسے ہوگا کہ ایروگینس بھی ہو اور مکاری بھی ہو؟ اس کا علاج ہوگا سائلنس سے. تھوڑی دیر اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لے, تھوڑی دیر اپنے آپ کو تھوڑا سا پریس ڈاؤن کر لے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, اپنے اوپر رکھتا ہوں وہ یہ کہ جناب میں ایک آدمی ہوں اور لوگ مجھے پہچانتے ہیں, میرے اندر ہی اندر ایک ایروگینس بلٹ ہو گیا. اچھا, اب میں نے ایروگینس تو بلٹ ہو گیا ہے لیکن میں اس ایروگینس کو دکھا نہیں پا رہا ہوں, چونکہ میں دکھاؤں گا تو لوگ مجھے پہچان لیں گے کہ میں ایروگینٹ ہوں. تو میں اس ایروگینس کو چھپانے کے لیے جو دکھاتا ہوں وہ ہمبلنس ہے. اب ہوں ایروگینٹ اور اپنی ایروگینس کو فلفل کیسے کر رہا ہوں؟ ہمبلنس دکھا کے. تو میرا کمپلیکیٹڈ کیس ہو گیا. صحیح. اب میں اس کا علاج کیسے کروں؟ میں اسے علاج کروں کہ اچھا, اب اگر میں اسے کہوں نا علاج کروں تم جوتے اٹھاؤ, تو یہ جو مکاری ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جائے گی, ایروگینس بھی بڑھتی رہے گی, مکاری بھی بڑھتی رہے گی. تو جوتے لگانا صحیح کام نہیں ہوگا یہاں پہ. اچھا, اگر میں کہوں نا کہ تم ایسا کرو, تمہیں کوئی جونیئر ملا کرے نا تو تم اس کو پہلے سلام کر لیا کرو, وہ بھی نہیں بڑھے گی چونکہ میں مکاری کرتا رہوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں کسی کو بتائے بغیر کچھ نیکیاں کرنا شروع کر دوں اپنی ایروگینس کو لڑنے کے لیے. اپنی ایروگینس کو لڑنے کے لیے میں کیا کروں؟ کسی ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں کوئی مجھے نہیں پہچانتا, اور کسی کو نہ بتاؤں کہ میں کون ہوں. پہلا ٹیسٹ تو میرا یہی ہوگا میری ایروگینس کا, کہ میں نے بتایا تو نہیں کہ میں کون ہوں. یہ میری ایروگینس کا پہلا ٹیسٹ ہوگا. پھر اس کے بعد میں دیکھوں میں وہاں پہ جاتا ہوں کسی کے لیے کچھ کرتا ہوں اور کوئی مجھے لفٹ نہیں کرا رہا ہے, اب مجھے برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو یہ میری ایروگینس کا دوسرا ٹیسٹ ہوگا. اس طرح سے میں اپنے آپ کا علاج کروں گا. پھر میں ایک انونیمس کیریکٹر ڈیولپ کر کے اپنا علاج کر سکتا ہوں. خاموش رہوں, خاموشی سے کام کروں, اور خاموشی سے کام کر کے اپنی ہمبلنیس کو, ٹرو سینس آف ہمبلنیس کو بڑھانا شروع کر دوں. تو پھر میں اپنی اس کمپلیکیٹڈ ایروگینس کا علاج کر سکتا ہوں, ورنہ ادروائز یہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ بہت اچھا سوال تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لکھا ہے, کین یو پلیز ریویو دا رولس آف جماعت نماز؟ وی آل پرے جماعت نماز ہیئر ایوری ڈے, بٹ سم آف اس ڈونٹ نو دی پراپر رولس آف اٹ. یہ تو میرے خیال میں پاسبل نہیں ہوگا, چونکہ جماعت نماز بہرحال ایک پورا چیپٹر ہے مفاتیح توضیح المسائل کے اندر. تو اس کے رولز کو یہاں پہ دوبارہ دہرانا جو ہے وہ شاید آسان کام نہیں ہوگا, اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا. تو یہ پلیز آپ لوگ خود ذرا کر لیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو کوئی غلط کر رہا ہو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ, چونکہ ایروگینس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایروگینٹ بندی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی یہ بتائے کہ تم نے غلط کیا ہے, مانے گا نہیں, کبھی نہیں مانے گا. اچھا, اس کو یہی بات بری لگے گی کہ اس نے مجھے کچھ کہا کیوں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ویسٹ میں لوگ بہت ہمبل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, میں آپ کو بتا دوں یہ بہت ایروگینٹ ہے, اندر سے بہت ایروگینس ہے یہاں پہ. یہ کوئی ہمبلنس نہیں ہے, یہ بہت ہوشیار ایروگینس ہے. اب آپ مجھ سے کہیں گے نہیں یار تم برائیاں ہی کرتے رہتے ہو, ویسٹ کیا نا ہم سب کو سمجھ میں آ گیا. تو احسان محترم, اصل میں مجھے بھی کچھ تجربے سے کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ایروگینس نہ ہو یہ حالت یہاں پہ نہیں آنی چاہیے تھی. یہ جو سوسائٹی کا اسٹیٹس آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جس کے اندر ہیومن ریلیشن شپس جو ہیں وہ تقریباً اینڈ پر آ رہے ہیں, یہ ایروگینس کے سوا نہیں ہو سکتی تھی. ٹائپ آف ایروگینس اندر ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ تو پتا ہے کہ بیماری ہے, ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا بیماری ہے کون سی ہے. صحیح ہے. تو میں آپ کو تھوڑا بہت اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کر کے عرض کر رہا ہوں, یہ ایروگینس ہے لیکن بہت کمپلیکیٹڈ ایروگینس ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایروگینس ہے. تو آپ اور میں اس کا کیسے جائزہ لیں اس مسئلے کے اندر بھی, جماعت کے اندر بھی؟ وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس بات پہ تیار رکھیں کہ اگر ہماری کوئی غلطی کوئی بتائے تو ہمیں غصہ نہ آئے. سننے کو تو کم سے کم تیار ہو جائیں, سننے کو تیار ہو جائیں, سمجھنے کو تیار ہوں. نہیں مانتے علیحدہ مسئلہ ہے, نہیں مانتے آپ اس کو, آپ کہہ رہے نہیں میں صحیح کر رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے تو ہم اس کو جھڑک دیں ایک دم سے, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ اپنے لیے نقصان دہ ہے, پھر ہماری کریکشن کیسے ہوگی, ہماری ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ तो एक एक हम्बलनेस हमें चाहिए अपने अंदर, अपने आप को डेवलप करने के लिए कि भाई अगर कोई हमारे पर क्रिटिसाइज करता है उसको सुन तो लो कम से कम, ठीक है गलत कर रहा होगा, उसको बाद में हम निगेट कर लेंगे अपने लिए, उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई वो सवाल का लिखा हुआ नंबर आता था वो कहाँ गया, उसको देख के मेरी हिम्मत बन रही थी कि अब कितने रह गए, 38, वो नजर क्यों नहीं आ रहा, पहले आता था। अच्छा यार तुम बहुत तेज आदमी हो। What if someone's parents are forcing them into marriage? Oh my lord, ये बहुत अच्छे parents हैं। What if someone's parents are forcing them into marriage due to cultural constructs with someone who has bad akhlaq and lacking religious and emotional capability? Oh my lord, ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी को फोर्स करें कि वो मैरिज करे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कैसे कर सकते हैं हम लोग? यानी क्या इस तरह करने से किसी की जिंदगी बन जाएगी? पॉसिबल नहीं है सन। तो कोई भी अगर कर रहा हो ये काम तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि भैया ये जो शादी है ये क्या बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम, या कोई दुकान खरीद रहे हैं, क्या हो रहा है ये? भाई ये शादी होती है, इसमें एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसमें आपको लाइफ को साथ गुजारना होता है, एक पार्टनरशिप बनती होती है, ये फोर्स करके तो हो ही नहीं सकती है, तो ये तो बिल्कुल ही अहमकाना काम हो जाएगा। तो जो कोई भी ये काम कर रहा हो पेरेंट्स, उसको बहुत सख्त जरूरत है कि उसको समझना पड़ेगा रियलिटीज ऑफ लाइफ कुछ और होती हैं, इस तरह करने से कोई मसला हल नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। हाँ मसा अगर बच्चे बच्ची को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप बैठें समझाएं, डायलॉग करें, उसके साथ कोई डिस्कशन हो, काउंसलिंग हो, लेकिन ये फोर्स करके कोई काम कर लें, कोई अच्छा भी काम हो तो फोर्स करके नहीं हो सकता, फोर्स करके कोई काम इस तरह का नहीं हो सकेगा, तो ये सही नहीं होगा। How much sleep is recommended daily for a mu'min to achieve a higher level of spirituality? एक मोमिन ने 16 घंटे की ओपिनियन दी है वैसे। अल्लाह आपको मुबारक फरमाए इंशाअल्लाह। तो उसमें ये था कि अभी मैं कल परसों कहीं देख रहा था कि आइंस्टाइन, इन्होंने बहुत बहुत अच्छा मशवरा दिया है मेरे ख्याल में, आइंस्टाइन मेरे ख्याल में तकरीबन 12 घंटे सोता था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसने ज्यादातर प्रॉब्लम जो सॉल्व किए वो सोने से कुछ, जागने से कुछ पहले सॉल्व किए। ज्यादातर ये जो इंटेलिजेंट पीस होते हैं ये जो सोते हैं ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादा सोने में ज्यादातर इनके साथ मसला ये होता है कि इनका दिमाग जागता रहता है और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है जिनको इन्होंने जागने में सॉल्व करना था। तो ज्यादातर इन लोगों ने सोते में सॉल्व किया है। अलबत्त हर आदमी अपने सोने का ड्यूरेशन ये कह के बढ़ा सकता है कि भाई मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, सही। तो उसमें ये था कि एक मसला है आपकी बॉडी का क्लॉक और उसकी नेसेसिटी। तो मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ लेवल में मुख्तलिफ चीजें आती रहती हैं। मसलन इंग्लैंड में एक मिथ है और वो कहते हैं कि 8 hours a day बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एब्सोल्यूट मिथ है, कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर साबित भी हो गया कि भाई ये मिथ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अच्छा एक और मिथ था वो ये कि एक साथ 6 घंटे 8 घंटे सोना जरूरी है, ये खुद एक मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। किसी के बॉडी क्लॉक को इकट्ठा 3 घंटे सोना होता है, किसी के बॉडी क्लॉक को 4 घंटे सोना होता है, कोई आदमी 8 घंटे सो के सही होता है, डिपेंड कर रहा होता है हमारे और आपके बॉडी क्लॉक के ऊपर। हाँ ये है कि अगर मैं अपनी हैबिट को डेवलप करने के फेज में हूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी हैबिट को थोड़ा सा टफ पे ले जाकर डेवलप करूं, थोड़ा सा टफ पे जाके। तो हमारे पास एक रिवायत मौजूद है जिसमें कहा कि वो आदमी जो जो खाए, जो चाहे वो खाए, जो चाहे वो बोले, जब चाहे सोए, ये आदमी जन्नत में नहीं जा रहा, ये जन्नत में नहीं जा रहा। क्यों? असल कोई चैलेंज ही नहीं दे रहा अपने आप को, कैसे जन्नत में जाएगा? अब भाई जैसे हमारे सजेस्टेड 16 घंटे अगर कोई सो रहा है तो एक दो नमाजें तो कजा कर ही देगा ना फिर। सही बात है। तो भाई अगर 16 घंटे सोएगा तो ये तो हो जाएगा। अच्छा एक और मसला भी है। अब मसला मैंने अपने आप को ऐसे रखा है कि मैं जब एक दफा लेटता हूं तो 6 घंटे से पहले ना उठूं मसलन, इसका मतलब है एक दो नमाजें कजा करूंगा। क्यों? कभी तो लेट सोऊंगा, कभी तो लेट सोऊंगा ना, इसका मतलब एक नमाज गई। क्यों ये रिस्क लूं? तो मैं अपने बॉडी क्लॉक की नीड को देखूं, 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी है उसको रखूं, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम भी रखूं, वही कि कभी जागना पड़े तो जागूं भी। تو میں مشورے کے طور پہ عرض کروں گا جتنا میں نے ابھی کم سے کم معلوم کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں 3-4 گھنٹے کے لیے, ایک دفعہ کے لیے کافی ہے, ایک دفعہ کے, ہاں بریک میں آپ دوبارہ ایک لے لیں اگر آپ کے پاس چانس ہے, لیکن اس میں کوئی ٹائم ڈیفائن نہیں کر سکتے ہم, یہ اس کے اپنے ایکسپرٹس موجود ہیں, وہ جا کے ایکسپرٹس ہیں, وہ ہمارے ایک دوست بھی ہیں, وہ یہ کام کریں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں, بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں سلانے کے. تو میں نے اس سے کہا کہ یار ہم قوم کو, لوگوں کو جگاتے ہیں اور تم سلانے کے ایکسپرٹ بن گئے, تم نے کیا کام کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا اصل میں میں ان کو اچھا سلاتا ہوں تاکہ جب آپ جگائیں تو جاگ کے اچھا کام کر لیں وہ لوگ. اچھا بھائی ٹھیک ہے, چلو تم کما لو جہاں سے بھی کمانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا کوئی ہم نہیں کہہ سکتے, اپنی ذمہ داری کو خود سمجھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹف ٹائم تھوڑا سا ہونا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو بیلنس کرنا. What should someone look for in a spouse? اچھا ایسا ہے کہ میں آسٹریلیا جاتا ہوں, افریقہ جاؤں, یورپ جاؤں یا امریکہ, کیو اینڈ اے ہو تو یہ سوال ضرور آتا ہے, یہ سوال ضرور آتا ہے. تو ایک دفعہ میں ایک آسٹریلیا میں تھا تو میں نے کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ اپنا پارٹنر ڈھونڈ رہا ہے اور میں دنیا میں جہاں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ بھائی وہ پارٹنر کہاں گیا. تو اب دیکھیے سوال اتنا خطرناک تھا, انہوں نے لیپ ٹاپ بھی ہٹا لیا, انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ خراب. دیکھو میں ایک بات مشورے کے طور پہ کہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو دوسرے میں ڈھونڈ رہے ہو پہلے اپنے میں بنا لو پھر ڈھونڈ لو. جو کچھ بھی دوسرے میں ڈھونڈنا ہے نا پہلے اپنے میں بناؤ. مثلا آپ کہہ رہے ہو میرے اسپاؤس کو بہت صابر ہونا چاہیے, پہلے بیٹا اپنے اندر صبر بنا, تھوڑا سا صابر خود بنو. اس کو امام زمانہ کا سپاہی ہونا چاہیے, خود بتاؤ تم کون ہو. مثلا میں یہ چاہتا ہوں میں متقی سے شادی کروں, تو وہ سامنے والا بھی تو چاہتا ہے کہ متقی سے شادی کرے, تم میں تقویٰ ہوگا تو وہ چاہے گا نا یا چاہے گی, تو پہلے خود بھی تو ڈیولپ ہو. اگر میں چاہتا ہوں نا کہ میرے دوست اچھے ہوں تو اس کا راستہ کیا ہے, میں اچھا انسان بن جاؤں, اچھے لوگ مجھ تک پہنچنا شروع کر دیں گے. یہ دھوکہ ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کہیں اور سے کچھ مل جائے گا, نہیں ملے گا, مجھے پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہاں دیکھنے میں کیا دیکھیں, اب میں اگر اب اس اسٹیج سے گزر جاتے اب میں کیا دیکھوں اس کے اندر بھی اور اپنے اندر بھی, ہاں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں یہ بندہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے, یا یہ لڑکی لاجیکل ہے یا نہیں ہے. لاجیکل ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لاجیکل ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلط بھی کر رہا ہو یا کر رہی ہو اور سمجھائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور لاجیکل کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ لاجیکل کے اگینسٹ ہوتا ہے سٹب باؤنڈ نیچر, ضدی نیچر. ضدی نیچر میں پرابلم کیا ہے؟ غلط کرے تو اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلے جو چیز میں اپنے اندر بھی اور دوسرے کے اندر ڈیولپ کروں, دوسرے کے اندر دیکھوں, وہ یہ کہ ہمیں لاجیکل ہونا چاہیے. اور لاجیکل ہونے کا جو ہمیں بائی پروڈکٹ ملے گا, جو پروڈکٹ ملے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جب ہم غلطی کریں اور ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم سمجھ سکیں. اس کو اپنی ایروگینس میں نہ لائیں, اس کو اپنی ہیبٹ کے اوپر نہ ڈالیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں. لاجک ہونا چاہیے, ایک بات لاجک ہونی چاہیے, ایک اور بات ہونی چاہیے, جو بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہمدرد ہے یا نہیں ہے. ہمدرد کیا مطلب؟ دوسرے انسانوں کی مصیبت سے اثر ہوتا ہے اس پہ یا نہیں ہوتا ہے. یہ دو باتیں اگر کسی انسان کے اندر ہونا, ایک بات لاجیکل ہونا اور دوسرے کا ایک سنسیریٹی, ایک کیئرفل نیچر ہونا, تو یہ دو چیزیں زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتی ہیں. ایجوکیشن اس کے بعد ہے, عبادتیں اس کے بعد ہیں. چونکہ دیکھو نا اگر اس کے اندر عبادت نہیں ہوئی اور لاجیکل ہوا یا ہوئی, سمجھایا جا سکتا ہے, عبادت آ سکتی ہے. اسٹپ باؤنڈ نیچر ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اگر وہ کیئر فل ہے تو وہ میری پریشانیوں کو فیل کر سکتا ہے کہ میں کس چیز سے پریشان ہوں. لیکن اگر وہ کیئر لیس ہے, سیلفش ہے, اس کو میں کیئر لیس کی جگہ سیلفش رکھ لوں, سیلفش انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مصیبت کا کام ہے, بہت مصیبت کا کام ہے. تو دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں, ایک لاجیکل ہونا اور دوسرا دوسروں کے لیے کیئر فل ہونا. یہ دو چیزیں مل جائیں, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ریئر کموڈیٹی ہے, ذرا آج کل کے دور میں مشکل ہے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے اپنے اندر ڈیولپ کریں, اپنے اندر ڈیولپ کریں، عادت بنائیں. ہم انسانوں نے، آپ یہاں پہ ایک فینومینا دیکھ رہے ہیں نا ویسٹ میں، جانوروں کے پیچھے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ جو ان کو انسانوں میں نہیں مل رہا وہ جانوروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اتفاقاً جانوروں میں ہے، جانوروں میں ہے. جو لائلٹی ان کو انسانوں میں نہیں مل رہی کتوں میں مل رہی ہے، اس لیے کتوں کے پیچھے جا رہے ہیں. ہو رہا ہے یہ، بالکل کلیئر ہے. اب انسان اگر انسان نہیں بنیں گے تو ظاہر ہے پھر انسان کتوں کے پیچھے جائیں گے نا. کیوں؟ اللہ نے انسان کو بنایا فضیلتوں کے لیے، اچھائیوں کے لیے. وہ اچھائیاں انسانوں میں نہیں ملیں گی تو جانوروں کے پیچھے جائیں گے، ان جانوروں سے اٹیچمنٹ کر لیں گے کہ جن جانوروں کے اندر وہ اچھائی ہوگی. اب دیکھیے، جن لوگوں کو محبت کی تلاش ہے وہ ایک خاص جانور میں جائیں گے، جن کو پروٹیکشن کی تلاش ہے وہ ایک اور ٹائپ کے جانور میں جائیں گے، جن کو محبت دینے کی خواہش ہے وہ ایک جانور میں جائیں گے، جن کو محبت لینے کی خواہش ہے وہ ایک اور جانور میں جائیں گے. تو آپ کسی آدمی کا سائیکولوجیکل انالیسس کریں تو آپ اس کو بتا دیں گے یہ کون سا پیٹ بنانے والا ہے، یا کسی کے پیٹ کو دیکھ کر آپ بتا دیں گے اس کے اندر پرابلم کیا ہے. یہ بہت عجیب کہانی چل رہی ہے، اور آپ، یہ لوگ بیچارے مظلوم ہیں، یقین مانے یہ لوگ مظلوم ہیں. اور اس سوسائٹی نے جتنا ظلم خود ان کے اوپر کیا ہے، باہر والوں پہ تو کیا ہی کیا ہے، خود ان پہ ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے یہاں پر. تو اب یہ ایک لائف، باہر لائف کا ایک فیز ہے. اچھا، یہ ایک بات مجھے پتا ہے، تقریباً اندر سے 90% سے اوپر میں کہوں گا، نہیں بولوں گا 100%، یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ فیز نہیں چل سکتا. اس فیز نے چینج ہونا ہے. کیوں؟ جب انسان انسان سے اٹیچ نہیں رہتے تو انسانوں کی ریپروڈکشن کی کیپیبلٹی ختم ہوتی ہے. اگر ایک فیملی کا آن ایوریج 2.5 بچے نہ بن رہے ہوں، اس سویلائزیشن نے ختم ہونا ہے. ہر فیملی کا ایوریج 2.5 کے قریب نہ ہوا، وہ سویلائزیشن کولیپس کر جاتی ہے. کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے. مرد عورت نے شادی کی، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی، پھر کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہوئے، پھر کتنے لوگ جن کے بچے ہوئے اگر وہ 2.5 سے کم ہوئے، تو دو کے بعد دو نہیں بنے تو جنریشن کیسے بڑھے گی؟ اور یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی سویلائزیشن کولیپس کر رہی ہے. اور اس کولیپس کی وجہ، اچھا انہوں نے رول کیا نکالا، انہوں نے سولوشن یہ نکالا کہ چلو ہم مائگرینٹس لے لیتے ہیں. بھائی، مائگرینٹس اپنی سویلائزیشن لے کر آئے ہیں، تمہاری سویلائزیشن نہیں بچے گی. اور یہ وہ فینومینا ہے جو ان کو فرانس میں نظر آ رہا ہے، ان کو انگلینڈ میں نظر آ رہا ہے، یہاں پر بھی پرابلم یہ سب ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور یہ سمجھ رہے ہیں سولوشن ہمارے پاس مائگریشنز ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم اپنا سسٹم ایسا بنائیں گے جو وہاں پہ آئے گا اس کو ہم چینج کر دیں گے. تم اس کا بھی بیڑا لگا، اپنا بھی بیڑا رکھ لگا رہے ہو، تم اور کچھ نہیں کر رہا. اور کیا، تمہیں انسان بننا پڑے گا سب سے پہلے، اپنے اندر ہیومن جو نیچر تھی اس کو زندہ کرنا پڑے گا، وہ زندہ نہیں کرنا چاہ رہے. بارہ، کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. محمد بھیا، یہ کہانی میں اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں. 34 کوشچنز ابھی بھی باقی ہیں، ہمیں بس ٹائم کی لمٹ لگا لیں کوئی، میرا خیال میں. ہاں، ہم 1:15 اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، ورنہ بھائی یہ 34 کوشچنز ابھی اور ہیں. یہ تو بھیا اب لوگ کہاں پہنچ جاؤ گے، بعد میں مجھے پکڑو گے کہ بھائی یہ کیا کر دیا. اچھا جناب، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ تو شکر ہے انونیمس لکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں جس نے بھیجا مجھے پکڑ لے گا کہ تم میرا کوشچن اسکپ کیسے کیا. تو بھیا، اور خاص کر اگر کہیں خواتین کا ہوا تو آپ بھی گھر نہیں پہنچو گے پھر، تو میں تو خود ہی پھنس جاؤں گا. نہیں نہیں، یہ اچھا مشورہ نہیں ہے بھائی، خطرناک مشورہ. ہاں، سحری کیا، بس زندگی نہیں بچے گی، کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، ایک سحری کا کیا ہے بھائی، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان واپس چلا جاؤں گا. ہاں، آپ لوگ پھنسو گے. How can I judge if somebody is hurting my self-respect or hurting my ego? ہاں، یہ دو چیزیں بہت مکس ہوتی ہیں، یہ بات صحیح ہے. یہ بہت اچھا کوشچن ہے کہ بھائی ایک دفعہ سیلف، میری رسپیکٹ کو اس نے ہرٹ کیا، ایک دفعہ میری ایگو کو ہرٹ کیا، یہ دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کوئی پوزیشن بنانے میں اس مکسچر سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں نے اگر کسی سے لڑنا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ میں اس سے اپنی خاطر نہیں لڑ رہا، میں اس سے دین کی خاطر لڑ رہا ہوں. اجے بھائی یہ تیرا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں ہی تو دین ہوں، جو میرے خلاف ہے وہ دین کے خلاف ہو گیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ اس لائن کو بہت تیزی سے ادھر ادھر کراس کرتے رہتے ہیں. مثلا اس سے کوئی کہے کہ بھائی یہ جو تم نے کیا نا، یہ دین کا، یہ دین کے لیے اچھا نہیں تھا، تو وہ سامنے والا کہتا نہیں میں نے دین کے لیے بالکل صحیح تھا، میں نے اس کے خلاف ایک بات کی تھی. تو ہم لوگ لائنز کو بہت جلدی جلدی کراس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم کیا کریں؟ ہم اس معاملے میں کہ میری سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کیا یا میری ایگو کو، حتی الامکان ہم سیف سائڈ پہ رہنے کی کوشش کریں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ. صرف کرکٹ میں نہیں چلتا ہے، کافی جگہوں پہ چلتا ہے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہاں پہ ہوگا؟ وہ یہ کہ سامنے والے نے مجھ سے کوئی بات نہیں، وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں، میری ریسپیکٹ کو اٹیک ہوا ہے، تو میں اپنے آپ سے کہوں کہ نہیں، اس کو اگر میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں تو میں ٹالریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ٹالرنس دکھاؤں گا. اور اس کے اندر ایگو فرسٹ یہ پرنسپل اچھا پرنسپل نہیں ہوگا. تو میں ڈاؤٹ کا بینیفٹ جتنا دے سکتا ہوں وہاں پر دینے کی کوشش کروں گا. البتہ میں پھر بار بار ایک بات کہتا ہوں، اس طرح اگنور کرنے سے بھی پرابلم سالو نہیں ہوتی، آپ کو سولوشن نکالنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں، پھر زیادہ دیر برداشت کرنے کے بعد اور نقصان بننا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود امام، آسک کوسچن، پریزنٹ. اگر سارے کو آنسر ملتے ہوتے تو غیبت ہوتی پھر کیا؟ اگر سب کو آنسر مل رہے ہوتے، سب کے اپنے کنیکشنز بنے ہوئے ہوتے، تو پھر غیبت کہاں تھی؟ اس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اور یہ غیبت کا امتحان ہے، اور یہ غیبت کا امتحان ہے. البتہ اس کے پیچھے جا کر ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں، واقعہ ایک آدمی امام کے پاس آیا، مثلا بصرہ کا رہنے والا ہے، امام مدینہ میں رہتے ہیں، امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں بصرہ سے آپ کو سلام کروں، آپ سے سوال کروں، اور آپ جو مدینہ میں رہتے ہیں آپ مجھے جواب دے دیا کریں. امام نے فرمایا کہ ہاں یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے. تو کہنے لگا کہ کیا مولا آپ میرے خواب میں کیوں نہیں آتے؟ امام نے کہا پاسبل ہے یہ؟ تو کہنے لگا مولا آپ تو میرے خواب میں نہیں آتے، میں اتنا کوشش کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تم آج جاؤ اور ایک مچھلی ہوتی ہے جو نمکین پانی کی مچھلی ہوتی ہے، سالٹی واٹر کی، کہنے لگے وہ مچھلی لے کے سو جانا. کہنے لگا مولا اس سے آپ خواب میں آئیں گے؟ امام نے فرمایا جا کے سو جاؤ، کھا کے سو جاؤ. وہ گیا، اس نے کھایا، سو گیا. اگلے دن آیا، کہنے لگا مولا آپ نے کہا تھا نمکین مچھلی کھا کے سو جاؤ، میں کھا کے سویا، آپ تو خواب میں نہیں آئے. بھولا آدمی سمجھ رہے ہیں نا آپ اس کو، کتنا بھولا ہے یہ، سمجھ رہے ہیں نمکین مچھلی کھانے سے امام خواب میں آئیں گے. تو کہنے لگا کہ امام آپ تو نہیں آئے. امام نے کہا تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں، آپ نے مجھے نمکین مچھلی کھلا دی تھی، تو میں تو ظاہر پیاس سے مر رہا تھا. نمکین مچھلی کھانے سے بلڈ اپنے باڈی میں پانی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جو سی واٹر ہوتا ہے نا، جیسے وہ پیتے ہیں تو پانی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو کہنے لگا آپ نے مجھے نمکین مچھلی کھلائی، میں ساری رات پانی خواب میں دیکھتا رہا کہ میں پانی پی رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ہمارے لیے تھرسٹ اتنی ہوتی تو ہم بھی خواب میں آتے ہیں. اپنی تھرسٹ بڑھاؤ. تو یہ جو آپ نے کہا، مثلا کسی نے کہا نا کہ ہم نے امام سے کنیکٹ کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ صرف ایک، اس کا ایک ہی جواب تھا. پہلے تو میں نے جواب ایسے ہی دے کے کہہ دیا، اس کا ایک جواب ہے، ابھی پیاس آئی نہیں ہے. وہ جو پلانے والا ہے نا، اس کو پیاسے سب نظر آتے ہیں، کوئی پیاسا اس سے چھپ نہیں سکتا ہے. تو اگر پیاس ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چھپا ہوا ہو، وہ دے دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں دیتے ہیں. ہاؤ کین ہی برنگ اخلاص، ہاؤ کین ہی برنگ اخلاص ان اور ایکشن، ہاؤ کین وی برنگ اخلاص ان اور ایکشن اینڈ سیپریٹ اور سیلف فرام ایگو. اور ظاہر ہے کہ کافی چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہیں، بار بار کوشچن بھی اس کے اوپر آئے چلے جا رہا ہے. میں اس کے مختلف راستے ہوں گے، اور میں نے اس میں سے ایک کام یہ کہا کہ خاموشی سے کچھ کاموں کو کرنا، انونیمس ہو کر، اور جس کے اندر آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی ہمیں پریکٹس ہو جائے. مثال کے طور پر چلیے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. فرض کریں میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مولانا میں نے ایک عالم سے ایک واقعہ سنا ہے، اور وہ واقعہ اتنا زبردست واقعہ تھا، اس نے میری روح کو تازہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا واقعہ سنایا جو میں نے سنایا تھا، صحیح ہے؟ اب میں ریئیکشن میں کیا کہوں گا کہ بھیا وہ عالم میں تھا، اور یہ کہہ کر میں نے اپنے اخلاص کے اوپر پانی پھیر دیا. مجھے یہ بک بک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہاں پہ خاموش بیٹھنا چاہیے تھا. اگر وہ کہہ رہا ہے میں نے ایک عالم سے سنا ہے، اس کو نام نہیں پتا ہے، تو مجھے اس کے سامنے ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ میں نے سنایا تھا؟ ہم یہ برداشت کرتے ہیں؟ ایک آدمی آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھیے کہہ سکتا ہوں میں نے افطار دی آج فرض کر لیں، میں نے نہیں دی تھی، ہاں میں نے دی فرض کر لیں، اور اناؤنس کرنے والے ہمارے مرتضیٰ بھائی کسی نے بھی اس نے آ کر اناؤنس کر دیا کہ یہ جو آج کی افطار تھی نا یہ فلاں صاحب کی طرف سے دی گئی تھی، اب میری کیا حالت ہے؟ میں تو اس کی جیب سے پیسے نکلوا لوں گا، بیٹا یہ جو افطار کے پیسے دیے نا یہ سارے تو مجھے واپس کر. اچھا تمہیں اللہ سے ثواب چاہیے تھا، یہ پبلک سے چاہیے تھا، اس اناؤنسمنٹ پہ تمہیں آگ کیوں لگ رہی ہے؟ کوئی ہے جو برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرتے. اتنے اتنے بینرز کے نیچے نام لکھواتے ہیں من جانب فلاں، او بندے خدا یہ تمہیں اللہ کو دکھانا تھا، یہ تم بینرز بھی کیوں دکھا رہے ہو؟ ہم یہ ایک مصیبت ہے ہم لوگوں کی. میں اپنی کسی اچھائی کو کوئی دوسرا کریڈٹ لے لے میں برداشت نہیں کرتا. وہ جو کام ہے نا ہم نے کیا ہے ہم نے، ارے یار کیوں خدا کی خاطر چپ نہیں بیٹھتے؟ ہاں بعض اوقات کوئی مصلحت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی وجہ ہے، میں اب اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مثلا جب آپ کو بتانا پڑ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے کہ مثال کے طور پر ہاں ہم نے کیا تھا جو کچھ بھی تھا، تو اب یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ وہی وجہ ہوتی ہے؟ نہیں، ہر دفعہ وجہ نہیں ہوتی ہے، ہر دفعہ خاموش ہونے کا ہوتا ہے. اللہ کی خاطر خاموش رہو. یہ شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان میں اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں، کوئی شیعہ گھر نہیں ہوگا جہاں پہ مفاتیح الجنان نہ ہو. تو یہ اتنے مخلص آدمی تھے، ان کے والد ایک دفعہ آئے ان کے پاس، انہوں نے کتاب لکھی تھی منازل الآخرہ، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کتاب کا نام یہی تھا، آخرت کے بارے میں کتاب تھی. ان کے والد بہت سادے آدمی تھے. اچھا وہ زمانہ معمولاً ہینڈ رائٹنگ کا زمانہ تھا، کوئی زیادہ پرنٹ کا زمانہ اتنا زیادہ تھا نہیں. تو وہ ان کے والد، انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب پاپولر ہو گئی، مشہور ہو گئی. اچھا دو واقعہ سناتا ہوں. وہ کتاب مشہور ہو گئی مفاتیح الجنان، یہ کتاب مشہور ہو گئی ان کی زندگی میں، اور سب لوگ اس سے پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے. آغا صاحب جو تھے وہ قم میں رہتے تھے، شیخ عباس قمی قم کے رہنے والے تھے. وہ کہیں گئے نجف زیارات وغیرہ کے اوپر، وہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طالب علم نجف کا طالب علم، اس نے ان کی کتاب مفاتیح الجنان ہینڈ رائٹنگ میں اٹھائی ہوئی تھی. تو انہوں نے جیسے عالم ہوتے ہیں سب پوچھتے ہیں مثلا کون سی کتاب ہے، اس نے کہا کہ مفاتیح الجنان ہے، انہی کی کتاب ہے. اب وہ ان کو نہیں پہچانتا ہے، کہنے اچھا مفاتیح الجنان کیسی کتاب ہے؟ اس نے بڑی تعریفیں کی، بہت اچھی کتاب ہے، ایسی کتاب نہیں ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا ہے، وہ نہیں ہوا، بڑی تعریفیں. تو شیخ عباس کو میں نے کہا کہ ویسے ایسی کتابیں اور بھی بہت لکھتے ہیں لوگ، اچھی اچھی کتاب، اس سے اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ لڑنے لگا، کہنے لگا تمہیں کیا پتا تمہیں مفاتیح الجنان کسے کہتے ہیں، تمہیں کچھ پتا ہی بھی نہیں ہے تم دعاؤں کے بارے میں، تم نے کہا کیسے کہ یہ کتاب اس سے بہتر بھی لکھی ہوتی ہے؟ اس نے خوب جناب چک چک بک بک کر لی. تھوڑی دیر میں لوگ آئے، ان کا احمق آدمی، یہ خود عباس قمی ہے. کہنے لگا اس نے بھول کے کیوں نہیں دیا ابھی تک کہ میری کتاب ہے. ان لوگوں کا اخلاق اس طرح سے تھا. ان کے والد، ان کی کتاب تھی منازل الآخرہ، جو مجھے یاد آتا ہے اس کا نام شاید کچھ اور نام نہ ہو، یا منازل السائرین تو نہیں تھا، خیر منازل آخرہ میرے خیال میں. تو وہ ان کی کتاب کو لیتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان حرم میں کھڑے ہو کر ان کی کتاب سے پڑھا کرتے تھے. ابا کو نہیں پتا تھا کہ بیٹے کی کتاب ہے، ابا کو نہیں پتا تھا کہ بیٹے کی کتاب ہے. پھر ایک دن اپنے بیٹے کے پاس آئے، شیخ عباس قمی اتنے بڑے عالم اور یہ، اپنے بیٹے کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں معلوم تم کیا پڑھتے رہتے ہو، کیا لوگوں کو درس دیتے رہتے ہو، دیکھو مجھے ایک کتاب ملی ہے، اتنی اچھی کتاب ہے، میں اس کتاب میں سے مغرب عشاء کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، لوگوں کے دلوں پہ اتنا اچھا اثر پڑتا ہے، تم بھی ایسی کوئی کتاب لکھو. کہنے لگے بابا آپ دعا کریں، خدا توفیق دے گا ان شاء اللہ. آخر تک بول کے نہیں دیا کہ کتاب میری ہے بھائی. یہ لوگ اتنے ہمبل تھے، اتنے مخلص تھے، ان کے اس خلوص کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھروں میں ان کی کتاب ہے. بالآخر کچھ تو ہے نا کہ کتاب دعا کی، اس میں کوئی چاند ستارے تھوڑی جڑے ہوئے ہیں، وہی کتابیں ہیں جو دعائیں جو ہر جگہ ہوتی ہیں. تو کوئی خلوص ہے جس کی وجہ سے خدا نمتاز نے اس کتاب کو نافذ کیا. تو وہ ہمیں یہ چاہیے، وی ایدر گریٹ سم ون بیسڈ آن فیئر اور اوائڈ سم ون بیسڈ آن ایروگینس، ہاؤ کین وی برنگ بیلنس ان اور ایکشن سو وی ڈونٹ ہیو فیئر اور ایروگینس. اچھا دیکھیے یہ بار بار اس طرح کے سوال بار بار آئے چلے جا رہے ہیں. ان سب کے پیچھے جو جڑ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ بلیفس کے اندر ہے، خدا پہ یقین کے اندر ہے. کسی کے اندر ایروگنس نہیں آئے گی اگر اس کو پتا ہو خدا مالک ہے، ایروگنس آ ہی نہیں سکتی. اگر ہمیں خدا پتا ہو، اگر ہمیں پتا ہو خدا مالک ہے اور دیکھ رہا ہے اور حساب کتاب لے گا. تو بیس وہاں پر ہے در حقیقت. If Barzakh starts immediately, then Munkar Nakir on first night are part of Barzakh. Yes, of course, they are part of Barzakh. Barzakh کے مختلف stages ہیں، مختلف procedures ہیں، اس کے کچھ کام ہیں جو وہاں پر ہونے، ان کاموں میں سے ایک کام منکر نکیر کا آنا ہے، اور اس کے مختلف لیولز ہیں جو وہاں پر انجام پاتے رہتے ہیں. برزخ مرنے سے چند منٹس پہلے شروع ہو جاتی ہے، البتہ ہم جیسے لوگوں کی جن کو برزخ ابھی نظر نہیں آ رہی، ورنہ برزخ چل رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو نظر مرنے سے چند منٹ پہلے برزخ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں مثلا آغا بہجت ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کی جو کلاس ہے، ان کو برزخ ابھی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. نہ صرف برزخ نظر آ رہی ہوتی ہے، بہت کچھ آگے تک نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ جو بہت کچھ آگے تک ہے نا، میں اس کی کہانی عرض کر دوں. اللہ کے رسول ایک دفعہ ایک جگہ تشریف لائے، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پہ، اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف لے گئے، فجر کا وقت تھا، ایک آدمی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حالت خراب تھی جاگنے سے، عبادتیں کرنے سے. تو اللہ کے رسول اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے سر جھکایا ہوا تھا. تو رسول خدا نے پوچھا کیفا اصبح تھا، یعنی جیسے آپ لوگ یہاں پہ چھوڑ، انہوں نے پوچھا مثلا کیا، کیسے دن کیسے گزر رہے ہیں، لائف کیسی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے. تو اس نے ایک جملہ جواب دیا، کہنے لگا اصبح تو علی یقین، میں یقین پہ زندگی گزار رہا ہوں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، گرم ہے، موسم ٹھنڈا ہے، پیٹ خالی ہے، بھرا ہے، کچھ نہیں. اصبح تو علی یقین، میں یقین پہ زندگی گزار رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما حال و یقین ایک، تمہارے یقین کی کوالٹی کیا ہے، کیا کوالٹی ہے یقین کی؟ کہنے لگا میری یقین کی کوالٹی یہ ہے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. او مائی لارڈ، یہ برزخ کی باتیں نہیں کر رہا ہے، یہ برزخ کی بھی بات کی باتیں کر رہا ہے. ابھی تو میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ برزخ کو دیکھتے ہیں، یہ تو برزخ سے نکل گئی بات، یہ تو جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہے بندہ خدا، یہ تو بہت آگے چلا گیا. رسول خدا نے تعریفیں کی، کہا یہ بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو اس کی پوزیشن، دیکھو کتنا اسٹرانگ آدمی ہے. اس کے بعد رسول خدا نے جب اس کی تعریفیں کی نا، تو اس نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا اللہ کے رسول دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اس کا مطلب کیا ہے؟ شہادت جنت سے اوپر کوئی چیز ہے، جنت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ، اس نے کہا شہید ہو جاؤں. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ ایک لیول ہے جو اس کے بعد کہیں جا کے آتا ہے. شہادت کا کوئی، شہادت ہونے پر کوئی ایک ایسی جگہ انسان انٹر ہوتا ہے جو اس سے پہلے انٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جنت اور جہنم کو تو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. اس کا مطلب ہے کہ شہادت سے پہلے جہاں تک پہنچ سکتے تھے یہ پہنچ چکا تھا. بندے خدا نے کہا کہ اب آپ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور اگلی مارکے کے اندر وہ بندہ خدا شہید ہو گیا. تو عزیزان محترم، یہ برزخ جو ہے ہم لوگوں کی موت سے کچھ منٹس پہلے ہمیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ برزخ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اور ایک جملہ ایک استاد سے سیکھ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس نے کبھی سوتے یا جاگتے میں برزخ نہ دیکھی ہو. انسان، دنیا کے تمام انسانوں نے کبھی نہ کبھی سوتے میں یا جاگتے میں اپنی برزخ کو دیکھا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں، نوٹس نہیں کرتے. خدا موقع دیتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک آدھ دفعہ برزخ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی ہے. باہر سر 29 پہلے ہی ہیں، خیر آپ بڑھا لیں. ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے ایک روایت کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جس میں اہل بیت نے فرمایا کہ ہم تمہاری قیامت کے دن شفاعت کریں گے، برزخ تمہارے اپنے اوپر ہے، جو بہت ہی خطرناک بات ہے. البتہ برزخ میں بھی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے نصرتیں ملتی رہیں گی، حمایتیں ملتی رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مولا امین المومنین کی طرف سے نصرت نہیں ملے گی، یا اس خاندان مطہرہ کی طرف سے ہمیں کوئی نصرت نہیں ملے گی. نئی نصرتیں ملتی رہیں گی. لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں نا شفاعت ہوئی اور معاملہ ختم, یہ برزخ میں نہیں ہے. برزخ خود جھیلنی ہوتی ہے, شفاعت قیامت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو یہ برزخ اصل میں کیا ہے؟ برزخ ہمارے کاموں کا الٹیمیٹ کانسیکوئنسز ہیں. میں یہ پانی پیوں گا تو یہ H2O میری باڈی کے اندر جا کے پانی کا اثر کرے گا, یہ ایسڈ کا اثر نہیں کرے گا. لیکن میں ایسڈ پیوں گا تو یہ باڈی میں جا کے ایسڈ کا اثر کرے گا. اچھا, اگر میں نے ایسڈ کو پانی سمجھ کے پیا ہے تو پانی کا اثر کرے گا یا ایسڈ کا اثر کرے گا؟ ایسڈ کا اثر کرے گا چاہے میں پانی سمجھ کے پیوں. برزخ کانسیکوئنسز ہیں میرے اعمال کے, مجھے جھیلنے ہیں. وہ نصرت مل سکتی ہے, مشکلات میں مدد مل سکتی ہے, گمراہی میں ہدایت مل سکتی ہے, لیکن برزخ خود جھیلنی ہوتی ہے. اہل بیت نصرت فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ان کی محبتیں ایک ایسا کیمیا ہے جو ہمیشہ اپنا اثر دیتا ہے. ان کی محبت ایک راز ہے اللہ کے لیے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی محبت اثر نہیں دے گی. نہیں, اثر دے گی, لیکن یہ سفر برزخ کا یہ خود طے کرنا ہوتا ہے, خود طے کرنا ہوتا ہے. نصرتیں ملتی رہتی ہیں انشاءاللہ. پروردگار انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں برزخ کو بھی ان کی نصرت کے سائے میں آسان کر دیں انشاءاللہ تعالی. لیکن مولا امیر المومنین نے فرمایا سفر سخت ہے. کیا نان واجب صدقہ, ہمارے بھائی جانے کے لیے بےتاب بیٹھے بےچارے, اللہ اکبر. تو ہمارے پاس واقعی وقت ختم ہو گیا ہے, 29 کوشچن ابھی بھی باقی ہیں. اور ایک کوشچن میں پوچھا کہ بھائی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے آئے کریمہ ذکر کی, وہ آئے کریمہ کون سی ہے؟ تو انشاءاللہ میں دیکھ کے کہہ دوں گا, ویسے میں ابھی بھی دیکھ کے بتا سکتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اوہو ہاں, مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ شاید میں ابھی نہ نکال سکوں, لیکن میں رسک لے لیتا ہوں, شاید نکلی ہے تو میں آپ کو بتا سکوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. خیر فقیر, مجھے ورڈ ڈھونڈنا ہے من خیر فقیر. اور خیر عربی میں قرآن کریم میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے, لہذا اس میں تھوڑی سی دیر لگے گی. تو یہ ممکن ہے کہ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. ایک منٹ, میں ایک اور کام کرتا ہوں اس کے ڈھونڈنے کے لیے. ہاں مل گیا, یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24. سورہ قصص آیت نمبر 24 انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت اچھا کام ہوتا ہے سوال کے جواب دینا. میں اسے بہت انجوائے کرتا ہوں اور اس سے مجھے بہت سیکھنے میں مدد ملتی ہے, میری لائف کے ایکسپیرینسز بڑھتے ہیں. لہذا آپ یہ نہیں سوچے گا کہ میں سوال جواب دینے سے بھاگنا چاہتا ہوں. میرے لیے اس میں بہت مزہ ہے اس کام کے اندر. یعنی مجھے لگتا ہے کہ شاید 10 اسپیچز کروں اس کے مقابلے میں اگر میں 2 سیشن کیو اینڈ اے کے کروں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن مسئلہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ٹائم کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں, پھر بعد میں اس کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. میں ایک اور بات سوچتا ہوں, وہ یہ کہ لوگ پیاس کے ساتھ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ سیراب ہو کر توبہ کر کے جائیں. نہیں, توبہ کر کے نہ جائیں, آپ پیاس کے ساتھ چلے جائیں کہ بھائی اگلی دفعہ ہوگا تو پھر اور آئیں گے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا انسان کان پکڑ کے جاتا ہے, آئندہ نہیں آؤں گا. تو ایسا ہے کہ آپ تھوڑا پیاس کے ساتھ جائیں تو انشاءاللہ خدا نمتال بہتر کرے گا. اچھا, اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی جو ہمارے کوشچنز ہیں ان کے جواب کا کیا ہوگا؟ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے, بہت عجیب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر میں خدا سے مانگتا رہوں گا تو یقیناً خدا نمتال علم بھی دے گا. بھائی جو خدا دنیا دیتا ہے, جو خدا دنیا کسی حقیر چیز دیتا ہے جس کو خود کہتا ہے دنیا دنیا, اگر میں اس خدا سے وہ مانگوں جو میرے وجود کا حصہ بننے والی ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک بہت سادہ سی بات لیکن بہت اچھی بات. ہمارا جو اصلی ایگزسٹنس ہے میٹیریل ہے نان میٹیریل ہے؟ نان میٹیریل ہے. اصلی ایگزسٹنس جو برزخ کے بعد بھی برزخ کے ساتھ بھی ہمارے رہتی ہے, نان میٹیریل ہے. اچھا اب یہ جو پانی ہے یہ میٹیریل ہے، یہ پانی میری ایگزسٹنس کو نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ میری اصلی ایگزسٹنس نان میٹیریل ہے. میری نان میٹیریل ایگزسٹنس کو اصلی چیز کون سی بڑھا سکتی ہے؟ علم. علم نان میٹیریل ہے، بس علم خود ہمارے وجود کو بڑھا رہا ہوتا ہے. ہماری نیت نان میٹیریل ہے، نیت میرے وجود کو بڑھائے گی. اچھے عمل کے پیچھے جو میری انٹینشن تھی وہ نان میٹیریل ہے، وہ میرے وجود کو بڑھائے گی. اب آپ تصور کیجئے، یہ جو میں پانی پیوں گا اس سے میری نان میٹیریل ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن علم نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے، وہ میری نان میٹیریل ایگزسٹنس کے ساتھ میچ کرتی ہے. علم ہمیشہ ہمیں فائدہ دے گا، ہماری وجود کو، اچھا علم البتہ. اور اہل بیت نے فرمایا کہ شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا، مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. تو علم ان کی درگاہ پر ہے. انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ مولا امیر المومنین کی ذات مقدس کا اور اس عظیم الشان خاندان کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا ہمیں علم اور عمل دونوں کی دولت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی اور شفاعت دنیا اور آخرت میں نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کی منتظر ہیں. آپ کے اور ہمارے کئی مرحومین ظاہر جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہماری طرف سے دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور قرآن کریم کا، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. جن دوستوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان کے نام کیا ہیں، کسی نے اگر سنسیئرلی ہم سے التماع سے دعا کہا ہے، خدایا جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے خدا عندہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا قرآن کریم کا، ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ان کی حاجات شرعیہ کو انشاءاللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمارے بیمار کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، یقیناً آپ کے پاس بھی کچھ نظر میں ہوں گے. خدایا بحق بیمار کربلا ان بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، قطعاً ہیں پاکستان کے اندر جو بے گناہ ہیں جیلوں کے اندر ہیں، خدایا بحق اسرائے کربلا ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. کچھ مومنین دشمنوں کی زد میں ہیں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں اور مختلف جگہوں کے اوپر، خدایا بحق لشکر امام حسین ان مومنوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. خدایا دعائیں تیری حجت کے لیے، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا قرآن کریم کا واسطہ ہے. پاک پروردگار دعائیں ہم نے بہت کی ہیں لیکن شاید ہمارے دلوں میں کمی ہے. خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے جانصاروں وفاداروں میں قرار فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ طاہرین. شاید ایک اچھا موقع ہو، ایک منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ، ایک سورہ فاتحہ مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.